السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إرشاد باري تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: لا هجرة بعد الفتح. آج خطبہ کا موضوع ہے مسلمانوں کی تاریخ اور ہجرت. ہماری تاریخ مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا کب ہوئی، ہماری تاریخ کیسی ہے، ہجرت سے ہماری تاریخ کا کیا تعلق ہے، ہجرت کا مفہوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا، انہوں نے ہجرت کیسے کی، ہجرت کے بعد مسلمانوں کی حالت کیسے بدلی، آج ہم ہجرت کے قصے سنتے ہیں اور سناتے ہیں، ہماری زندگی میں اس ہجرت کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا آج ہجرت ممکن ہے یا نہیں، اگر ممکن ہے تو پھر یہ ہجرت کیسے کرنی ہے. اسلام کی تاریخ، دین اسلام کی تاریخ تو یوم اول سے موجود ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر خلافت اور تمکین عطا فرمائی، دین اسلام اس دن سے موجود ہے، کیونکہ ہر نبی کا دین اسلام ہی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس دین میں تبدیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، شیاطین الانس اور شیاطین الجن اور انسان کی اپنی بری خواہشات، جو خواہش نفس ہے، یہ سب مل کے اللہ تعالیٰ کے دین میں تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں اور اصل دین باقی نہیں رہتا، پھر اس دین کی تجدید کر دی جاتی ہے. انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں رہتے تھے، اپنے وقت کا بدترین معاشرہ سمجھا جاتا تھا، تہذیبیں اور بھی موجود تھیں، تاریخیں اور بھی موجود تھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت یعنی نبوت ملنے سے پہلے پرشین موجود تھے، ان کی اپنی سویلائزیشن تھی، ان کی اپنی تاریخ تھی، رومنز بھی موجود تھے، ان کی اپنی تہذیب تھی، ان کی اپنی تاریخ تھی، بت پرست ہندو بھی موجود تھے، مختلف تہذیبیں موجود تھیں اور ان سب تہذیبوں کی اپنی اپنی تاریخ بھی تھی. اور ان سب کی تاریخ تاریک تھی، ظلمتیں چھائی ہوئی تھی ہر طرف سے، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور اس مثال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں موجودہ تہذیبوں کی تاریخ کتنی تاریخ تھی۔ پرشینز اپنے ظلم و ستم سے معروف تھے، ان کی تاریخ جو ہے ظلم پر قائم تھی، اپنے طاقت کے زور سے وہ دنیا کو فتح کرنا چاہتے تھے، اور اس کے عوض میں فتح کرنے کے بعد کوئی خیر تھا نہیں ان کے پاس کچھ دینے کے لیے، کیونکہ ان کی اپنی تاریخ تھی اور ظلم و ستم پر قائم تھی۔ مثال کے طور پر اگر ہم عورت کے مسئلے کو دیکھتے ہیں، عورت اس وقت بھی موجود تھی، مختلف تہذیبوں میں عورت کا کیا مقام تھا؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جزیرہ عرب ہے، صحرا ہے، کہیں سے خیر کے دور کی کہیں سے کوئی کرن نظر نہیں آتی، ارد گرد جو جتنی تہذیبیں ہیں سب میں تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں عورت کا کیا مقام تھا، عورت کی کیا حیثیت تھی؟ ہندو کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ہندو تہذیب میں عورت کو زندہ جلایا جاتا تھا اپنے خاوند کے ساتھ، جب اسے خاوند مر جاتا تھا ستی کر دیا جاتا تھا اسے، اور دوسری تہذیبوں میں عورت کو شیطان سمجھا جاتا تھا، جیسے کہ رومنز تھے عورت کو شیطان سمجھتے تھے، اسی طریقے سے چائنیز جو ہے وہ تو اس میں یعنی شک میں تھے، یہ عورت انسان بھی ہے کہ نہیں، یعنی مخلوق تو ہے یہ کیا چیز ہے، انسان بھی یعنی اس عورت کو انسان میں شمار کیا جائے یا جادو میں شمار کیا جائے، یہ مخلوق ہے تو کیا مخلوق ہے، انسانیت سے بھی نکال دیا۔ خود جزیر عرب میں کیا تھا، بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ہر طرف سے ظلم و ستم کی ظلمتیں چھائی ہوئی تھی، یہ اخلاقیات کے تعلق سے تھا۔ اگر ہم دین کی بات کریں جس کا اخلاق سے گہرا تعلق ہے، تو کیا دین تھا اس زمانے میں؟ بت پرستی عام تھی، لا دینیت چھائی ہوئی تھی، عبادت کے لیے اپنی مرضی کا بت تراش لیتے، اس کی عبادت کر لیتے، اپنا معبود بنا لیتے، اسی کو سجدہ کرتے اور اسی سے اپنے دل کو لگا کر اپنی دنیا بسر کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ماحول میں مبعوث فرمایا، وحی نازل ہوئی اور ان ظلمتوں کے خاتمے کا وقت شروع ہو گیا۔ پہلی وحی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھو، اس زمانے پڑھائی لکھے کیا ہوا کرتی تھی کوئی جانتے بھی نہیں تھے. اقرا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو لے کر اپنی قوم کی طرف آئے. حکم تھا کہ ابتدا اپنے قریب رشتہ داروں سے کرنی ہے, اپنے گھر سے کرنی ہے, وہاں سے ابتدا ہوئی. ایک عورت نے اسلام قبول کیا, پھر ایک مرد نے کیا, پھر ایک لڑکے نے کیا, پھر ایک غلام نے کیا. پھر یہ دعوت جو ہے آہستہ آہستہ پھیلتی گئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال صرف ایک دعوت دیتے رہے, 13 سالوں میں مکہ میں. ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے. توحید العبادت, کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے. شدید مخالفت ہوئی, اپنوں سے ہی اس مخالفت کی ابتدا ہوئی اور بڑھتی گئی. مسلمان مومن اس وقت سب سے زیادہ کمزور تھے, یہاں تک کہ ظلم کی انتہا کے بعض بزرگوں کو قتل کر دیا گیا, بزرگ عورتوں کو قتل کر دیا گیا ان کی اولاد کے آنکھوں کے سامنے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں سے یہ نظارے دیکھتے تھے کہ ان مومنوں پر شدید ظلم اور ستم ڈھائے جا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ روکے رکھو, ہاتھ نہیں اٹھانا. ولربک فاصبر, اور اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہو. فاصبر صبرا جمیلا, صبر کرتے رہو, خوبصورت اور جمیل اور اچھا صبر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آل یاسر کو دیکھتے ہیں, کوڑے برسائے جا رہے ہیں, تپتے ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے بعض صحابہ کو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, صبر کرو آل یاسر, اللہ تعالیٰ کے جنت کا وعدہ سچا ہے. صبر کرتے رہے, ہر ظلم پر صبر کرتے رہے, اور اس صبر کے ساتھ روزانہ وقت کے ساتھ ساتھ صبر میں مزید مضبوطی ملتی گئی اور یقین اور ایمان بھی بڑھتا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے ہجرت کا. اگر اہل مکہ دعوت توحید کو نہیں مانتے تو پھر یہ دعوت صرف خاص ان کے لیے نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ رحمت, یہ دعوت عالمین کے لیے ہے. اگر ان کو قدر نہیں ہے توحید اور سنت کی تو پھر اور بہت ہیں قدر کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہجرت کرنی ہے مدینہ کی طرف, یثرب کی طرف. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب ہجرت کا وقت آیا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ایک اور آزمائش, ابھی تک تو جسمانی اور نفسیاتی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے, اب حکم آیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اپنی دنیا ہی چھوڑ کے جانا ہے، اپنا کاروبار چھوڑنا ہے، اپنے گھر کو چھوڑنا ہے، اپنے محلے اپنے شہر کو چھوڑ کے جانا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ظالم اور جابر دشمن، کافر دشمن جو ہے وہ مال و متاع نہیں اٹھانے دے گا، اور یہی ہوا۔ اسی شرط پر بعض صحابہ کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی یا مشرکین نے جانے دیا یا پر سارا مال و متاع مکہ میں چھوڑ کے جائیں گے ان کے لیے، طاقتور ہے، جابر ہے، کافر ہے، مومنوں نے صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی موجودہ زندگی قربان کر دی، موجودہ دنیا جو ہے زندگی سے مل جائے، جو موجودہ دنیا تھی ان کے پاس قربان کر دی، یہاں تک کہ بعض صحابہ جو اپنے اہل عیال کو نہیں لے کے جا سکتے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھرانے کا قصہ معروف اور مشہور ہے کہ کس طریقے سے پورے گھرانے کو بکھیر کر رکھ دیا، الگ الگ کر دیا، کیونکہ ابو سلمہ کے باپ اور اس کے گھر والے جو وہ کافر تھے، ام سلمہ کے اسی طریقے سے باپ اور جو رشتہ دار تھے وہ کافر تھے، اور بچہ جو تھا اس پر جھگڑا ہو گیا، کون لے کے جائے گا، ابو سلمہ نے جانا ہے تو اکیلا چلا جائے، ام سلمہ کو اپنے گھر والے زبردستی لے کے گئے، الگ کر کے گئے، یہ ہجرت نہیں کرے گی، اور بچے کو جو ہے دونوں فیملی کو جھگڑا ہو گیا، وہ کہتے بچے ہم لے کے جائیں گے، نہیں بچہ ہم لے کے جائیں گے، یہاں تک کہ بچے کو کھینچا کھینچی میں اس کا کندھا اتر گیا، معصوم بچے کا کندھا اتر گیا اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے، لیکن سبق تھا، وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو چھوٹی سی چوٹ لگتی ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، آج ہم اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اپنے رب کی نافرمانی تک اتر آئے ہیں، ان عظماء نے اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنے گھر کو بھی چھوڑا، گھر والوں کو بھی چھوڑا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اسی حالت میں ہجرت کر لی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب رحمان الرحیم ہے، مجھ پر رحم فرمائے گا اور پھر سے مجھے اپنے پیاروں سے ملا دے گا، اور یہی ہوا۔ ایک سال کے اندر اندر پھر سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری فیملی کو جوڑ دیا، آزمائش تھی، آزمائش میں کامیابی حاصل ہوئی، یہاں سے تو چلے گئے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس قاعدے پر عمل کرتے ہوئے، اس یقین کے ساتھ کہ جس نے بھی اپنے رب کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، بشرط یہ کہ چھوڑنا اپنے رب کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور مقصد غرض کے لیے نہیں۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور یہ سب تب ہوا جب مشرکین نے ایک کانفرنس میں، ایک اجتماع میں یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب مکر کیا تم سے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کافروں نے، کیا مکر کیا، کیا ان کی تدبیر تھی، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ تمہیں قید کر لے، او يقتلوك، یا تمہیں قتل کرے، او يخرجوك، یا تمہیں مکہ سے نکال دے، یہی ان کی سازشیں تھیں، اتفاق قتل پر ہوا، اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مکمل امن اور سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ مدینہ تک پہنچا دیا۔ الاخذ بالاسباب الشرعیہ، یہ مطلب شرعی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو یہ شرعی اسباب ہیں، توکل کا حق ادا کرتے ہوئے شرعی اسباب اخذ کرتے ہوئے اور شرعی اسباب حاصل کر کے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، یہاں تک کہ ایک راہگیر راہ دکھانے کے لیے ایک مشرک کا بھی سہارا لیا، کیونکہ ہجرت کی نوعیت مکہ سے مدینہ کی طرف جو سفر تھا اس وقت ایک نئے طریقے سے تھا، کیونکہ جو معروف راستہ ہے وہیں پہ وہاں سے تو مشرکین جانتے ہیں، اگر اس راستے کو اختیار کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا جا سکتا تھا اس راستے پر، تو راستہ بدل لیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، نیا راستہ تھا، ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ راستہ کس طریقے سے ساحل سے ہوتا ہوا مدینہ طرف کیسے جاتا ہے، اس کے لیے عبداللہ بن اریقط مشرک تھا اور اسے پیسے دیے گئے، اس کی جو اجرت ہے وہ دی گئی، اور ہجرت میں اس مشرک نے بھی ساتھ دیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس دین کا دفاع بعض مشرکوں سے بھی کیا کروا لیتا ہے۔ الغرض، ہجرت قصہ تو بہت لمبا ہے اور ہجرت پر کئی پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، مختصراً اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر 100 اونٹ کا انعام مقرر کر دیا گیا، جو یہ 100 جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالت میں اس کی کوئی خبر دے گا تو اس کے لیے 100 اونٹ جو ہے مقرر کر دیا گیا انعام کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدلا، الاخذ بالاسباب، یہ حق التوکل کی مثال دیکھیں آپ، اور پھر ایک مشرک کو اپنا راہگیر بنایا راہ دکھانے کے لیے، حق التوکل ہے، اخذ بالاسباب الشرعیہ۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹا جو ہے بکرا چرائے کرتے تھے تاکہ پاؤں کے جو نشان ہیں وہ مٹ جائیں، سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کھاند لے کے آتی تھی، یہ سب اخذ بالاسباب الشرعیہ ہے، اگر توکل کرنا ہے تو حق توکل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو شرعی اسباب مہیا فرمائے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے توکل کرنا، اسی کو کہتے ہیں حق التوکل۔ آج بعض جوان جو ہیں کہتے ہیں بے روزگاری عام ہے، ہمیں جاب نہیں ملتی، ہمیں کام نہیں ملتا، پوچھتے ہیں بھائی آپ نے سی وی تو بنائی ہے، کہتے ہیں ہاں بنائی ہے، اور ایک جگہ پر دے کے بھی آئے ہیں، ایک جگہ پر دی ہے بس، کیونکہ ہمیں کام اسی جگہ پہ کرنا ہے، اچھا یہاں پر آپ کی قسمت میں لکھا نہیں کہ آپ کو یہیں سے رزق ملے گا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو رزق یہیں سے ملے گا، سبحان اللہ، وہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اپنے بوڑھے والدین پر مزید بوجھ بن کر، حرکت نہیں کرتے، انتظار میں ہیں کہ خود بلائیں گے، ٹیلی فون کا انتظار ہے، انہیں کہا ہم آپ کو بلائیں گے، ایک مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، جناب فون کے انتظار میں ہیں، آپ کو کیا جاتا ہے اگر آپ 20 CVs بنا دیں، 50 بنا دیں اور 50 کمپنیوں میں دے دیں، جہاں پر آپ کو گمان بھی نہیں ہے ہو سکتے وہیں سے اور اس سے بہتر جگہ سے آپ کو آپ آپ کی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور آپ کو وہاں پر اچھی جگہ پر کام مل جائے. الغرض حق کا توکل یہ نہیں ہے. کہتے اللہ پہ بھروسہ ہے, یہ کیسا بھروسہ ہے؟ یہ حق التوکل نہیں ہے رزق حاصل کرنے کے لیے. دیکھ لے پرندے کو دیکھ لے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے, پرندے کی مثال دی ہے کہ اگر ہم توکل پرندے کی طرح کریں, پرندے گھر سے کیسے نکلتا ہے؟ خالی پیٹ نکلتا ہے, آسمان میں اڑتا رہتا ہے. خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے صبح کو نکلا, شام کو پیٹ بھر کے واپس آیا. اگر تم توکل کرو پرندوں کی طرح, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ ہم فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کے توکل کر کے حق ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے. خالی پیٹ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور واپس شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں. یار پرندے سے تو سیکھ لینا حق التوکل. پرندہ کبھی اپنے گھونسلے میں دیکھا ہے آپ نے؟ واپس آتا ہے, خود پیٹ بھر کے آتا ہے اور بچوں کے لیے کوئی چیز لے کے آتا ہے, کیونکہ وہ رزق حاصل کرنے کی قابلیت نہیں, اڑ نہیں سکتے, ابھی ان کو پر نہیں نکلے. الغرض تو حق و توکل کا ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے ہجرت سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر مدینہ میں سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں مسجد قباء کی تأسیس, مسجد قباء کی تعمیر کرتے ہیں. 14 دن وہاں پہ رہتے ہیں, پھر مدینہ کی طرف جاتے ہیں, یعنی یثرب کی طرف جاتے ہیں. قباء پہلے آتا ہے, راستے میں جمعہ کی نماز کا وقت آتا ہے, پھر مسجد جمعہ جو معروف ہے مدینہ طیبہ میں اس وقت, وہاں پر نماز پڑھتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی اونٹنی کہاں پر رکنی ہے. صحابہ انصار شدید یعنی انتظار میں تھے, سب یہ شرف لینا حاصل کرنا چاہتے تھے کہ کون خدمت کرے گا, ضیافت کرے گا, مہمان نوازی کرے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها مأمورة, اسے چھوڑ دو, اس حکم دیا گیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ حکم سے جہاں یہ رک جہاں پر یہ رکے گی میں نے وہاں پر یہ پڑاؤ ڈالنا ہے, وہیں پر میں نے رہنا ہے. تو اونٹنی چلتی گئی اور بدر النجار جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی رشتے میں والدہ کی طرف سے رشتہ دار ہیں, ماموں لگتے ہیں, اس قوم کی طرف اونٹنی اور وہاں پہ ایک زمین کٹ گئی, وہاں پر آ کے رک گئے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر جو ہے اپنی مسجد, سب سے پہلا کام جو کیا مسجد کی تعمیر اور اساس ڈالی مسجد نبوی جو ہے, اور اپنے ازواج مطہرات کے جو حجرے ہیں اسی مسجد کے ساتھ ہی بنا دیے. تعمیر یعنی عام چیزوں سے تھی جو اس وقت مہیا تھیں اور موجود تھیں, پتھر تھے اس کے ساتھ مٹی تھی اور جو کھجور کے درخت تھے ان کا جو سیفر جو ٹہنیاں وغیرہ تھیں اس کا پتوں کا استعمال کیا گیا, اور بڑی سادہ سی تعمیر ہوئی مسجد کی. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سادہ سی جگہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے. یہ ابتدا تھی. اور دوسرے ہجری سال میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اللہ تعالیٰ کی اجازت تھی, کیونکہ مکہ میں تو جہاد کی اجازت نہیں تھی, کفو ایدیکم. اب جب طاقت بھی ملی, جگہ بھی ملی اور وقت آیا ہے کہ اب اس دین اسلام کی اس توحید و سنت نشر و اشاعت جو ہے پوری جزیرہ عرب میں اس کا آغاز کیا جائے, اور مشرکین نے روکنا تھا, تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ اب, اور اس کی ابتدا یہ ہوئی جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں اب ان کے خلاف جہاد کرو, اوپنلی سب کے خلاف نہیں, کیونکہ دین حکمت کا دین ہے. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدے کیے, کیونکہ آپ ایک وقت سب دشمنوں سے نمٹ نہیں سکتے, یہودی بھی کافر ہیں, شرک کرتے ہیں, لیکن یہودیوں کا کیونکہ اہل کتاب تھے ان کا کفر جو ہے وہ مشرکین عرب کے کفر سے اگر کمپیئر کیا جائے تھوڑا سا کم, کیونکہ اہل کتاب تھے اور مشرکین جو اہل کتاب نہیں ہیں. تو اسے اہل کتاب ہونے کے ناطے ان کو کچھ برتری حاصل تھی مشرکین پر، لیکن تھے وہ بھی کافر. الغرض تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے اور مشرکین کے خلاف جہاد شروع کیا. پھر آہستہ آہستہ اللہ کے فضل و کرم سے فتوحات فتح نصیب ہوتی گئی، یہاں تک کہ 8 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ میسر فرمایا، آسانی فرمائی، اور 8 ہجری کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے بعد فرماتے لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت واجب یا فرض نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہجرت فرض تھی مومنوں پر، جو ہجرت کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فرض تھا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرے، کیونکہ دین اسلام کا قیام کفر شرک کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، جہاں پر شرک ہو، کفر ہو، بدعات اور خرافات ہو، وہاں پر دین کا اسلام کا قیام ممکن نہیں ہے. تو ہجرت کے بعد دین اسلام کی اساس، توحید اور سنت کی اساس مدینہ طیبہ میں رکھی گئی، اور اسی کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم ہوا، صحابہ کا معاشرہ، جس میں اوس اور خزرج تھے، ان کے ساتھ مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے آئے، اور بہترین مثال اخوت کی اور بھائی چارگی کی پوری تاریخ میں آپ کو، یعنی پوری دنیا کی تاریخ تا قیامت آپ کو ایسی مثال شاید نہیں ملے گی، جس طریقے سے قربانیاں جو مہاجرین نے دی، انصار نے بھی، اوس و خزرج نے بھی، جنہوں نے اسلام قبول کیا، انصار نے، انہوں نے بھی مل کے جو ان کے پاس دنیا تھی وہ شیئر کرنے کے لیے تیار ہو گئے. مہاجرین تو دنیا وہاں پہ قربان کر کے آئے، انصار نے یعنی ان کا ویلکم کرتے ہوئے جو موجودہ دنیا ان کے پاس تھی ان کے ساتھ آدھا آدھا شیئر کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ ایمان کا نور ہے، توحید اور سنت کا اثر ہے دلوں پر، جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، شاید پہلی ملاقات ہے، کوئی پرانی دوستی بھی نہیں ہے، پہلی مرتبہ ملے، لیکن ملے اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخوت اور بھائی چارگی آپس میں کروائی. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنی محبت اور اتنی قوی اخوت کہ کوئی اپنا کاروبار، اپنا گھر، یہاں تک کہ اپنی بیویوں میں سے یہ بھی فرمایا باز نے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم شادی کر لینا اسے. کیسے دل تھے سبحان اللہ. آج 20-20 سالوں سے دوستیاں قائم ہیں، ضرورت کے وقت کوئی دوست نظر نہیں آتا. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، پہلی ملاقات میں اگر کہتے ہیں صحابت دوست دوستی، تو ایسی مثال اگر کہیں بے تو ہمیں بتائیں، سبحان اللہ. الغرض فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب ہجرت فتح مکہ کے بعد فرض نہیں ہے. اور مکہ کے شہر کو، اس پاک زمین کو بتوں سے پاک کر دیا گیا. زمین تو پاک تھی، لیکن اس پاک زمین پر کعبے کے گرد ارد گرد 360 بت قائم تھے، جن کی عبادت کی جاتی تھی. طواف کعبے کا بھی ہوتا تھا، بتوں کا بھی ہوتا تھا. صرف اللہ کے گھر کعبے کا طواف الگ سے نہیں کرنا، اگر طواف کرنا ہے تو بتوں کے ساتھ ہی طواف ہوگا، ورنہ طواف نہیں ہوگا. قربانی، نظر و نیازیں، دعا، پکار، بدد، یہ سارے کے سارے عبادات، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر عبادات ان بتوں کے لیے ہوا کرتی تھی. شرک عام تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک زمین کو شرک سے پاک کیا. جب شرک سے پاک ہو گئی تب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے موقع کے بعد ہجرت فرض نہیں ہے. اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور باہر بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھے جو اس زمانے کے موجودہ بادشاہ تھے, یہ پیغام وہاں تک بھی پہنچا. اور دین اسلام توحید السنت کا نور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرہ عرب تک تھا, پیغام باہر تک بھی پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ پیغام جزیرہ عرب سے باہر بھی, یعنی اسلام کا نور باہر پہنچ سے پہلے پیغام تھا, انکار کرو نے انکار کر دیا اور اکثریت نے انکار کر دیا, اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں جزیرہ عرب میں سے تقریباً یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی, سب اسلام سے واپس مرتد ہوئے سوائے تین شہروں کے, مکہ, مدینہ اور طائف, یہ باقی رہے. باقی تقریباً اکثریت جو ہیں وہ اسلام سے پھر گئے, نئے نئے مسلم تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی, یہاں تک کہ دو سالوں کے اندر واپس سارے کے پھر مسلمان ہو گئے, سبحان اللہ. سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں مزید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کا نور جو ہے وہ بلاد فارس ایران تک وہاں تک پہنچا, اور بلاد الشام جو رومنز تھے وہاں تک پہنچا, مصر تک پہنچا, سید عثمان کے زمانے میں یورپ تک پہنچا. تو پھر جب اموی خاندان مزید دیے توسیع ہوتی گئی, آہستہ آہستہ یہ نور پھیلتا گیا مشرق سے مغرب تک. اسلام کی تاریخ, ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہجرت تو ہم نے جان لی ہے, ہماری تاریخ کی ابتدا کب ہوئی اور کیسے ہوئی؟ نصارہ کی تاریخ موجود تھی, ہم سے پہلے کی ہے نا. سیدنا عمر کے زمانے میں پہلی بات ہے کہ ضرورت کیوں پڑی تاریخ کی, پھر بتاتے تاریخ کیسے متعین ہوئی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بلاد فارس اور بلاد روم جو ہے شام تک یہ سارے علاقے فتح ہوئے, مصر تک جو ہے یہ علاقے فتح ہو گئے, تو خط آتے تھے سیدنا عمر کے پاس بغیر تاریخ کے, پتہ نہیں لگتا تھا کہ کب خط لکھا گیا ہے, اور پورے علاقے کو سمیٹنا اور پھر ان کے جو ہے, کیونکہ جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بلاد فارس جب کسی ملک پر قبضہ کر لیتے تو کچھ دے تھانے کے پاس دینے کے لیے کیا دیتے, وہ ظلم تھا ستم تھا, صرف اپنے زمین کو بڑھانے کے لیے اور لوٹ مار کے لیے دوسرے زمینوں پر یا ملکوں پر قابض ہوا کرتے تھے. دین اسلام میں جہاد ہے, اس نور کو پہنچانا ہے, کوئی رکاوٹ اگر سامنے کھڑی کر دیتا ہے تو تین میں سے اسے ایک بات ماننی پڑے گی, یا تو اسلام قبول کرے, نہیں کرتا تو جزیہ دے دے, اپنے دین پر رہے باطل دین پر, اپنا سر جھکا کر ذلت و رسوائی کے ساتھ جزیہ دے دے. خاص متعین رقم اور مال ہوتا ہے جو حاکم کے خلیفے کو دیا جاتا ہے, وہ متعین کرتا ہے, یا اگر یہ بھی نہیں کرتا پھر اس کے لیے تلوار ہے, جہاد ہے. اس کے عوض میں جب مسلمانوں نے زمین فتح کی ہے, بلاد فارس ہے, پرشین جو تھے, ایران جو تھا یا شام تھا یا مصر یا اس کے علاوہ یورپ تک جو یہ نور پہنچا ہے, صرف زمین پہ قابض نہیں ہونا بلکہ اس زمین پر دین اسلام کا نفاذ بھی اس میں لازمی تھا کہ اب ظلم ستم نہیں رہے گا, سب سے بڑا ظلم شرک باقی نہیں رہے گا, کفر بدعات و خرافات باقی نہیں رہے گی, اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی. تو یہ اصل مقصد ہے. الغرض سید عمر کے زمانے میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ کس طریقے سے جب اتنی ملک فتح ہو گئے ہیں, خط بھی آتے ہیں, وہ ہم نے بھی خط لکھنے ہوتے ہیں, کئی دنوں کے بعد پہنچتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا, ایک تو یہ بھی وجہ تھی, پھر تاریخ بھی ہماری ہونی چاہیے. تو صحابہ کے مشورے ہوئے, سید عمر نے صحابہ کو جمع کیا, مشورہ کیا کہ کیا تاریخ ہونی چاہیے. نصارہ کی تاریخ پہلے سے موجود تھی, اسے اختیار نہیں کیا گیا. مختلف مشورے ہوئے اور آخر میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہجرت کو تاریخ بنا لیتے ہیں اور مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تاریخ سے شروع کرتے ہیں۔ آج تاریخ کیا ہے؟ کیا تاریخ ہے آج؟ 2 محرم 1439۔ الحمدللہ۔ ورنہ تاریخ پوچھے تو کیا تاریخ بتائی جاتی ہے؟ آج کیا ہے؟ 22 تاریخ ہے، 22 ستمبر 2017۔ اسکول میں پوچھے کسی بچے سے، بیٹا کیا تاریخ ہے، کیا بتائے گا؟ اپنی تاریخ کوئی جانتا ہے؟ استاد سے پوچھے اسکول میں، اکثر اسکولوں میں تاریخ ڈیلی بورڈ پہ لکھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے نا، کیا تاریخ لکھی جاتی ہے؟ ہمارے سارے کام کس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں؟ سبحان اللہ، ہم نے اپنی تاریخ گنوا دی ہے، اور جو اپنی تاریخ گنوا دیتے ہیں وہ کبھی عزت نہیں پاتے۔ تاریخ کو جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ تاریخ کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ ہجرت سے۔ ہجرت کیا ہے؟ عزت ہے۔ ہجرت میں ہمیں جو پیغام ملتے ہیں کس چیز کے ملتے ہیں؟ عزت کا پیغام ہے، توحید کا پیغام ہے، سنت کا پیغام ہے، منہج السلف کا پیغام ہے، اقامت دین کا پیغام ہے، قربانی کا پیغام ہے، صبر کا پیغام ہے، شکر کا پیغام ہے۔ جو بھی خیر آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آج ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں، آج ہم ہجرت سے ناواقف ہیں، آج ہم عزت سے بھی ناواقف ہیں۔ آج ہم کہاں پہ ہیں؟ کہاں پر آج کھڑے ہیں؟ آج پوری دنیا میں، یہ بھی ایک عجب بات دیکھ لیں، پوری دنیا میں مسلمان کو سب سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا ہے، اسے دہشت گرد کہا جاتا ہے، اسے متعصب، متقطع کہا جاتا ہے، متشدد کہا جاتا ہے، خصوصی طور پر اگر یہ مسلمان باعمل مسلمان ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو۔ لوگ بری نظر سے ہمیں دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دین کے دشمن ہیں، تو ہمارے بھی دشمن ہیں، لیکن کیا ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں کہ آج مسلمان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے؟ یہ کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو دنیا میں جتنے بھی بلاسٹ ہوئے ہیں، کافر ملکوں کو چھوڑ دیں، مسلمان ملک میں جو ہوئے ہیں، خود کچھ حملے ہوئے ہیں، کسی یہودی نے کیے ہیں، کسی نصرانی نے کیے ہیں، ہندو نے کیے ہیں، کیا خبر ملتی ہے؟ فلان بن فلان، فلان جگہ پر رہنے والا اور فلان آئی ڈی نمبر والا شخص جو ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس نے بلاسٹ کیا تھا، فلان تنظیم اسے قبول کر لیتی ہے اور کہتی کہ یہ ہم نے کروایا ہے، اس شخص کے نام بھی مسلمانوں کا نام ہے اور اس تنظیم کے نام سے بھی اسلام کا نام جڑا ہوا ہے۔ دین اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے، دین اسلام امن و امان کا دین ہے، لیکن آج مسلمانوں کی وجہ سے دین اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، بعض مسلمانوں کی وجہ سے. اور یہ بعض مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جہالت ہے، خواہش نفس کی پیروی ہے. شیطان انس و جن نے مل کر امت میں اس شر کو پھیلایا ہے. انما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. الغرض، تو ہماری تاریخ روشن تاریخ ہے، تاریخ نہیں ہے. ہماری تاریخ میں ظلم و ستم نہیں ہے، ہماری تاریخ میں کفر شرک بدعات نہیں ہے. ہماری تاریخ میں باطل نظریات اور باطل مناہج کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہماری تاریخ میں ذلت کا کوئی نام نہیں ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ آج ہم لوگ اپنی پہچان گوا بیٹھے ہیں. ہم سینہ تان کر تو کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. کاش کہ ہم یہ جان لیتے کہ یہ جملہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. امتی ہوتا کون ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور جب میں امتی کہتا ہوں تو مجھے پھر اس پر قائم رہنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے؟ کاش ہم یہ جان لیتے، واللہ آج ہماری حالت نہ ہوتی. کہنا تو آسان ہے، کچھ بھی کہنے والو، ذرا کر کے دکھاؤ نا. صحابہ نے اپنی موجودہ دنیا قربان کر لی تھی، آپ سے اس عزت کو پانے کے لیے سارے دنیا کی قربانی کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا کہ آپ دنیا قربان کرو گے تب تمہیں عزت ملے گی، نہیں. صرف باعمل، سچے موحد، متبع سنت، منہج السلف کو اپنانے والے مسلمان بن جاؤ، بس صحیح راستے کو اختیار کرنے والے، دین کو صحیح سمجھنے کے بعد عمل کرنے والے مسلمان بنو. عمل بھی کرنا ہے تو صحیح عمل کرنا ہے، صرف یہ مطالبہ ہے. بغیر علم کے آپ صحیح عمل کر نہیں سکتے. اپنے قیمتی وقت میں سے، 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ روزانہ نکال کے علم حاصل کرنا شروع کرو. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، یہاں سے ابتدا کرو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر واقعی عزت چاہتے ہو اور اس ذلت سے اپنے آپ کو، پوری امت کو نکالنا چاہتے ہو تو قدم بڑھانا پڑے گا علم کی طرف، عمل کی طرف. سستی اور کاہلی کے ساتھ عزت ممکن نہیں ہے. دنیاوی عزت بھی جھوٹی ہی صحیح، بغیر محنت کے ملتی نہیں ہے. اور ہمیشہ کی عزت، دین اور آخرت کی عزت آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے مل جائے، بغیر علم و بغیر صحیح عمل کے مل جائے. قیمتی وقت میں سے زیادہ مطالبہ نہیں ہے، سارا وقت کا مطالبہ نہیں ہے، سارے دنیا کو قربان کرنے کا مطالبہ، اپنی دنیا میں سے سارا مال دولت بھی نہیں دینی. اپنے مال اپنے پاس رکھو، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت ڈالے، لیکن تھوڑا سا وقت چاہیے. علم حاصل کرو، علم کی اساس سے، کلمہ توحید سے اپنے عقیدے کی تصحیح کرو، کہاں پہ خلل ہے اسے دور کرو، اپنے گھر والوں کے عقیدے کو درست کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کے عقیدے کو درست کرو. ہم دل نہیں بدل سکتے کسی کا بھی، ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں جب چاہے پھیر دے. ہم پیغام تو دے سکتے ہیں، ہم نصیحت تو کر سکتے ہیں، جو ہم کر سکتے وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے. علم حاصل کرو، علم کی اساس سے، ابتدا سے، توحید اور سنت سے، قرآن مجید پڑھنا ہے تو سمجھ کے پڑھو، سمجھنا ہے تو صحابہ کرام اور سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھو، حدیث پہ عمل کرنا ہے تو صحیح عمل کرنا ہے جیسا کہ صحابہ عمل کیا کرتے تو سلف عمل کیا کرتے تھے، اور واللہ پھر میں دیکھتا ہوں زندگی کیسے نہیں بدلتی۔ آج باعمل مسلمان بھی ہیں لیکن ان کا عمل خلاف سنت ہے، کیا فائدہ اس عمل کا؟ آج کتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں مسلمانوں کی، کتنی گروہ ہیں، کتنی فرقے ہیں، ان میں سے کتنی فرقے ہیں جو حق پر قائم ہیں، جو قرآن سنت کی بات کرتے ہیں وہ سارے فرقے قرآن سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن صرف بات کی حد تک نہیں عمل بھی صحیح کر کے دکھاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے اور صحابہ عمل کرتے تھے اور سلف عمل کرتے تھے۔ تہتر فرقوں کی حدیث میں بار بار بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے دل میں آ کے بس جائے، ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ آج واللہ متعین کر سکتے ہیں ہم کس فرقے میں شامل ہیں، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس زمین پر کھڑے ہیں، کس گروہ کے ساتھ ہے، کس فرقے کے ساتھ۔ بعض صاحب عرض کرتے ہیں کہ کون سا فرقہ ہے؟ ایک جنت میں جائے، خوشخبری ہے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے، ہیں سارے امتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قال ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، دوسری حدیث میں الجماعہ، جماعت ہی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو سنت پر قائم ہے، جو توحید پر قائم ہے، یہ وہ جماعت ہے جو قرآن سنت کو سمجھتی ہے، صحابہ، علما انا علیہ واصحابی، صحابہ و سلف کی سمجھ کے مطابق۔ آج کتنی جماعتیں ایسی ہیں جو صحابہ کی سمجھ کے مطابق عمل کرتی ہیں، دعوے سب کرتے ہیں سوائے رافضہ کے اور خوارج کے، یہ دو جو گروہ ہیں یہ صحابہ کے دشمن ہیں، ظاہر سب کو پتہ ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے، لیکن واللہ ہمارے معاشرے پاس ایسی جماعتیں بھی ہیں جو ان کے راستے پر چلتے ہوئے ظاہر نہیں کرتی، انہوں نے صحابہ پر بھی بدکلامی بدزبانی کی ہے، بعض صحابہ پر۔ وجہ کیا ہے کہ منہج میں خرابی ہے، عمل میں خرابی ہے، یہ عمل کیسے ٹھیک ہو جب منہج ٹھیک ہونا پڑے گا، منہج ٹھیک کیسے ہوگا جب تک سے منہج نہیں اپنایا جائے گا، سلف کا منہج قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تب تک صحیح راستے پر نہ چل سکتے ہیں اور نہ ہی عزت پا سکتے ہیں۔ ہماری تاریخ عزت کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ ہجرت کی تاریخ ہے، اور ہجرت میں بہت سارے پیغام ہیں، وہ ہم نے دیکھنے ہیں، مزید جاننا ہے۔ خطبے میں تو مختصر سی باتیں ہو سکتی ہیں، مزید تفصیلات آپ خود گھر میں جا کر ہجرت کے قصے کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں ایک چیز یاد رکھیں، ہجرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں، اور ہجرت کرنے والا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور محرمات سے ہجرت کرے اور دوری اختیار کرے۔ تو آج ہجرت ہم کر سکتے ہیں، محرمات سے اجتناب کریں، آپ ہجرت مفہوم میں شامل ہو گئے ہیں، شرک سے توبہ کریں، بدعات سے توبہ کریں، محرمات سے اجتناب کریں، فرائض کی ادائیگی پر عمل کریں، آپ نے برائی سے ہجرت کی ہے اور آپ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف آئے ہیں، یہ بھی ہجرت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب امنا فعلنا صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف پر چلنے کی اور قائم ہونے کی اور ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب مسلمانوں کو شرک بدعات خرافات سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت میں پھر سے عزت اور اس امت کی شان اللہ تعالیٰ پھر سے اس امت میں پیدا کرے، اور یہ بیداری ہمارے دل میں پیدا کرے کہ ہم نے اس عزت کو پانا ہے اور اس شان کو حاصل کرنا ہے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔